Tragedy of King Lear by William Shakespeare. Peshkash Sayyid Irfan Ali. www.server555.com.
एक था बादशाह जिसका नाम था किंग लेयर। उसकी तीन बेटियां थीं और बेटा कोई न था। दोनों बड़ी बेटियां उससे झूठी मोहब्बत का इजहार करके तमाम मुल्क ले लेती हैं, जबकि सच्ची मोहब्बत करने वाली छोटी बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलता। और फिर दोनों बड़ी बेटियों के नफरत के इजहार के बाद उस बादशाह की बुरे हालात में मौत वाका हो जाती है। यह है कहानी किंग लेयर की। मगर इस आसान कहानी को शेक्सपियर के कलम ने वो रुतबा अता कर दिया कि सदियां गुजरने के बावजूद आज भी लंदन के शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में जब उसको पेश किया जाता है तो कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, कुछ मुस्कुरा रहे होते हैं। और कभी लंदन जाने का इत्तेफाक हो तो उन तालियों की गूंज आपके दिमाग में बहुत अरसा रहेगी जो ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के किंग लेयर की 2 घंटे की परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोग खराज तहसीन के तौर पर पेश करते हैं। शेक्सपियर ने किंग लेयर 1603 से 1606 के दरमियान तख्लीक किया। ये कहानी अपने अंदर बहुत से सवाल और पेचीदगियां छुपाए हुए है और ये बात साबित करने की कोशिश करती है कि कुदरत के निजाम में अपने तौर पर पसंद नापसंद के फैसलों या गलत फैसलों के नतीजे कितने भयानक और खतरनाक हो सकते हैं और जिनका अंजाम तबाही और बर्बादी ही हो सकता है। क्या इंसान की तबाही में उसका अपना हाथ होता है या कुदरत के फैसले ही उसकी बुलंदी या पस्ती का फैसला करते हैं? इस ड्रामे का पस मंजर बहुत पुराने दौर का इंग्लैंड है। इस अदबी शाहकार के किरदार कौन कौन हैं? किंग लेयर मरकजी किरदार एक बूढ़ा बादशाह जो इस उम्र में शायद दुरुस्त फैसले करने के काबिल ना है। उसकी तीन बेटियां, सबसे बड़ी कॉनरिल जिसका शोहर ड्यूक ऑफ ऑल्बनी है, दूसरी बेटी रीगन जिसका शोहर ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है। ये दोनों बेटियां इंतहाई अय्यार, शातिर, मौका शनास, शहवत पसंद और साजिशी हैं, जबकि तीसरी बेटी कॉर्डिलिया इंतहाई नेक सीरत, सच्ची और बाप किंग लेयर से बे इंतहा मोहब्बत करने वाली है। मगर इसमें खामी ये है कि वो मौका शनास नहीं है। दो उमरा ड्यूक ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डिलिया से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। किंग ऑफ फ्रांस की हैसियत किंग लेयर के बराबर ही है। दरबार के अहम तरीन अफराद और किंग लेयर के वफादार द अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर और द अर्ल ऑफ कैंट हैं। किंग लेयर की मरकजी कहानी के साथ साथ ग्लॉस्टर और इसके दो बेटों की कहानी भी साथ साथ चलेगी। इन दो बेटों में एडगर तो ग्लॉस्टर की जायज औलाद है, जबकि एडमंड उसका नाजायज बेटा है। यह नाजायज बेटा अपने बाप से इसलिए सख्त नाराज है क्योंकि उसका बाप हर जगह अपनी बेवकूफी से उसका तारुफ अपने नाजायज बेटे के तौर पर करवाता है। अगरचे वो अपने दोनों बेटों को एक सी मोहब्बत देता है, मगर नाजायज होने के तानों की वजह से एडमंड अपने बाप और भाई से सख्त इंतकाम लेगा। उसे इल्म है कि उसके बाप की जायदाद का मालिक तो सिर्फ उसका हकीकी बेटा ही बनेगा। एडमंड एक मजबूत असाब का मालिक है और फौरी फैसले करने वाला खूबसूरत और अकलमंद इंसान है, जिसके ख्याल में उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है और पैसों के लालच और जिनसी ताल्लुकात में वो किंग लेयर की दो बड़ी बेटियों के साथ पूरा पूरा शरीक है। ये तीनों बुराइयों की एक तिकोन है। ग्लॉस्टर और किंग लेयर में ये बात भी मुश्तरक है कि किंग लेयर को पागल होने के करीब और ग्लॉस्टर को अपनी आंखें निकलवा देने के बाद सच्चाई और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। नीज दोनों की औलाद में नेक और बद शामिल हैं। फूल किंग लेयर का मसखरा है। सिर्फ यही एक शख्स है जो किंग लेयर को मजाक में बहुत तकलीफ दे और सच्ची बात कह जाता है। ये किंग लेयर और उसकी छोटी बेटी कॉर्डिलिया से बहुत मोहब्बत करने वाला है। एक दिलचस्प बात यह है कि फूल और कॉर्डिलिया दो सच्ची बात करने वाले और किंग लेयर से मोहब्बत करने वाले एक साथ ड्रामे में कहीं नजर नहीं आते। ड्रामे का आगाज किंग लेयर के महल से होता है। ग्लॉस्टर और कैंट गुफ्तगु कर रहे हैं कि किंग लेयर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी सल्तनत को अपनी तीन बेटियों में तकसीम कर देगा। किंग लेयर अपने जाहो जलाल के साथ दरबार में आता है। वो अपनी सल्तनत का नक्शा मंगवाता है और कहता है कि मैंने फैसला किया है कि अब اپنی تینوں بیٹیوں میں اپنے ملک اور انتظام مملکت کو تقسیم کر دوں اور اپنی باقی زندگی اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ گزاروں۔ مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری کون سی بیٹی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ سب سے پہلے گونریل، تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے۔
Which of you shall we say doth love us most, that we are largest bounty may extend where nature doth with merit challenge?
Goneril, our eldest born, speak first. Goneril کہتی ہے کہ اس کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ الفاظ میں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔
Goneril, sir, I love you more than words can veil the matter, dearer than eyesight, space and liberty, beyond what can be valued, rich or rare, no less than life, with grace, health, beauty, honor, as much as child ill loved or father found, a love that makes breath poor and speech unable, beyond all manner of so much I love you.
میرے پیارے ابو جان، جتنا مجھے آپ سے پیار ہے ان کے لیے الفاظ ملنا مشکل ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء میرے لیے آپ کی محبت کے سامنے حقیر ہیں۔ لوگوں کو عزیز ہوتی ہے اپنی صحت، خوبصورتی، عزت، مگر مجھے عزیز ہے آپ کی محبت۔ ایک کیا کئی جانیں آپ کی محبت پر قربان کر دوں میرے پیارے ابو جان؟ میری محبت کی شدت کو الفاظ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
کورڈیلیا اسائیڈ، واٹ شیل کورڈیلیا اسپیک، لو اینڈ بی سائلنٹ۔ لیئر، آف آل دیز باؤنڈز، ایون فرام دس لائن ٹو دس، وتھ شیڈوئی فارسٹ اینڈ وتھ شیمپین ریچڈ، وتھ پلنٹیس ریور اینڈ وائڈ سکرٹڈ میڈز، وی میک دی لیڈی ٹو دائن اینڈ آلبنیز ایشو، واٹ سیز آر سیکنڈ ڈاٹر، آر ڈیئرسٹ ریگن، وائف ٹو کارنوال، اسپیک۔ Regan, sir, I am made of the self-same metal that my sister is, and prize me at her worth. In my true heart, I find she names my very deed of love. Only she comes too short, that I profess myself an enemy to all other joys which the most precious square of sense possesses, and find I am alone felicitate in your dear highness love.
ریگن دوسری بیٹی کہتی ہے کہ میری محبت تو ان الفاظ سے کہیں زیادہ ہے جو کہ میری بہن نے بیان کیے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ میری بہن نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی ہی آپ کی محبت ہے میرے پیارے ابو جی۔
Layer, to thee and thine hereditary ever remain this ample third of our fair kingdom, no less in space, validity and player than that conferred on Goneril. Be this perpetual.
بادشاہ اب اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کورڈیلیا، جسے وہ سب سے عزیز رکھتا ہے، سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قدر پیار کرتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میرا پیار آپ سے اتنا ہی ہے جتنا ایک بیٹی کو باپ سے ہونا چاہیے۔ اگر میں تمام پیار آپ سے ہی کروں گی تو کیا یہ جھوٹ ہوگا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کوئی محبت نہیں رکھتی؟
کورڈیلیا، نتھنگ مائی لارڈ Layer, nothing, Cordelia, nothing. Layer, nothing can come of nothing. Speak again. Cordelia, unhappy that I am, I cannot heave my heart into my mouth. I love your majesty according to my bond, no more, no less. Layer, how, Cordelia, mend your speech a little, lest it may mar your fortunes. Cordelia, good my lord, you have begot me, bred me, loved me. I return those duties back as a right fit, obey you, love you, and most honor you. Why have my sister's husband, if they say they love you all happily, when I shall wed that lord whose hand must take my plight, shall carry half my love with him, half my care and duty? Sure, I shall never marry like my sisters to love my father all.
اگرچہ یہ جواب سچائی پر مبنی تھا، مگر اپنی بہنوں کے جواب سن کر کورڈیلیا بے حد ناخوش تھی، اور اسے افسوس تھا کہ اس کا باپ کیا یہ محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ لومڑی جیسی عیار بہنیں کس قدر جھوٹ بول رہی ہیں۔ اسی لیے یہ جواب دیا گیا۔ بوڑھا کنگ لیئر جو غرور میں مبتلا تھا اور ایک خوش آمد بھرے جواب کی توقع لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس جواب کو اپنی شان میں گستاخی خیال کیا اور غصے میں غلط فیصلہ کرتے ہوئے اس کا حصہ بھی اپنی دونوں بڑی خوش آمد کرنے والی اور شیطان بیٹیوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے وفادار کینٹ نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک غلط، انتہائی غلط فیصلہ کر رہا ہے، اور اس کی چھوٹی بیٹی تو اس سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی، محبت کرنے والی اور وفادار ہے۔ مگر بادشاہ نے اس کی بات ماننے کے بجائے اسے بھی اپنی سلطنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کنگ لیئر نے اب کورڈیلیا سے شادی کے خواہش مند کنگ آف فرانس اور ڈیوک آف برگنڈی کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی اب مملکت میں حصے دار نہیں ہے، کیا تم اس صورت میں بھی اس سے شادی کرو گے؟ ڈیوک آف برگنڈی نے مملکت میں حصہ ختم ہونے کی صورت میں شادی سے انکار کر دیا، جبکہ کنگ آف فرانس نے کہا کہ کورڈیلیا تو خود ایک تحفہ اور جہیز ہے جسے کسی اور شے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ کورڈیلیا کو اپنی ملکہ بنا رہا ہے۔ کنگ آف فرانس کے ساتھ جانے سے پہلے کورڈیلیا نے کہا کہ میری بہنوں، میرے والد سے اسی طرح کا برتاؤ کرنا جس طرح تم نے کہا تھا۔ مگر اسے اس حقیقت کا پتہ تھا کہ اس کی بہنیں کس قدر شاطر ہیں اور اپنے باپ کو بے وقوف بنا چکی ہیں۔ اس کی بہنوں نے جواب دیا کہ ہمیں مشورہ دینے کے بجائے اپنے شوہر کی طرف توجہ دو اور اس کا خیال کرو۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو ریگن اور گونریل گفتگو کرتی ہیں کہ ان کا باپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے قوت فیصلہ سے محروم ہو چکا ہے، اسی لیے اپنی سب سے محبت کرنے والی بیٹی کو اس نے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا اور کینٹ کے ساتھ بھی پورا رویہ رکھا۔ اب ہمیں اپنے بوڑھے باپ کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ قوت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اور مملکت کے معاملات میں بھی بار بار دخل اندازی کرے گا۔ وہ جاتی ہیں۔ گلوسٹر کا ناجائز بیٹا ایڈمنڈ سازش میں مصروف ہے۔ داو نیچر آرٹ مائی گاڈس ٹو دا لا مائی سروسز آر باؤنڈ ویئر شوڈ آئی اسٹینڈ ان دا پلیگ آف اے کسٹم اینڈ پرمٹ دا کیوریوسٹی آف نیشنز ٹو ڈیپرائیو می فار دیٹ آئی ایم سم 12 اور 14 مون شائنز لیگ آف اے برادر وائی باسٹرڈ ویئر فار پیس وین مائی ڈائمینشنز آر ایز ویل کمپیکٹ مائی مائنڈ ایز جنرس اینڈ مائی شیپ ایز ٹرو ایز آنسٹ میڈمز ایشو وائی برانڈ دے اس وتھ بیس وتھ بیسنس باسٹرڈی بیس بیس Oh, in the lusty stealth of nature, take my more composition and fierce quality than dearth within a dull, stale, tired bat. Go to the creating a whole tribes of fops. Go to in sleep and wake. Well then, legitimate Edgar, I must have your land. A father's love is to the bastard Edmund, as to the legitimate. Fine word, legitimate. Well, my legitimate... If this letter speed and my invention strive, Edmund, the base shall top the legitimate. I grow, I prosper. Now God stand up for the bastards. اس نے اپنے بھائی ایڈگر کے نام سے ایک جعلی خط لکھا ہے جس میں لکھ دیا ہے کہ ایڈمنڈ اور ایڈگر مل کر اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ جھوٹا خط وہ اپنے باپ کے حوالے کر دیتا ہے، جسے پڑھ کر گلوسٹر سخت غصے میں ہے کہ جس بیٹے سے میں نے اس قدر محبت کی وہی میری جان لینے کے در پہ ہے۔ وہ افسوس کرتا ہے کہ سورج اور چاند کے گرہن لگنے کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ محبت کرنے والے باپ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں، اور ایمانداری کی سزا میں کینٹ جیسے وفادار انسان کو ملک سے نکل جانے کے احکامات صادر کیے جا چکے ہیں۔ وہ ایڈمنڈ کی سازش کے جال میں پھنس چکا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو تلاش کرو اور اس بدماش کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ باپ کے جانے کے بعد ایڈمنڈ کہتا ہے کہ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ اپنی غلطیوں اور غلط فیصلوں کو ہم سورج اور چاند گرہن پر ڈال دیتے ہیں۔ ایڈگر وہاں آتا ہے تو ایڈمنڈ اپنی سازش کو اور آگے بڑھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کا باپ اس سے سخت ناراض ہے اور اب وہ اس سے ملنے سے پرہیز کرے اور حالات کے بہتر ہونے پر اور اس کے یعنی ایڈمنڈ کے کہنے پر باپ سے ملاقات کرے۔ اس کے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی بہت شریف ہے اور کسی پر بھی شک نہیں کرتا، جس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے باپ کی جائیداد میرے قبضے میں آ جائے گی۔ ڈیوک آف آلبنی کے محل میں گونریل پریشان ہے کہ اس کے باپ کنگ لیئر نے اس کو پریشان کر دیا ہے اور اس کے ساتھی اور ملازموں نے ہر طرف افراتفری برپا کر دی ہے۔ وہ آسوالڈ کو حکم دیتی ہے کہ اس کے باپ کے کسی حکم کو نہ مانا جائے، اور اگر وہ میرا پوچھے تو اس کو کہو کہ وہ نہیں مل سکتی، اسے تنگ کرو اور اتنا تنگ کرو کہ وہ غصے میں میری بہن کے گھر چلا جائے۔ میری اپنی بہن کے ساتھ پہلے ہی منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور میری طرح میری بہن بھی اپنے باپ کو تنگ کرے گی۔ وہ جاتے ہیں۔ کینٹ کو علم تھا کہ بادشاہ بڑھاپے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر گیا ہے۔ وہ سچا محبت کرنے والا انسان تھا اور اسی لیے دوبارہ بھیس بدل کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا، اور بادشاہ اس کی باتوں سے خوش ہوا اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ اصل میں کینٹ ہے اسے نوکر رکھ لیا۔ اب کینٹ ایک فرضی نام کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ رہے گا۔ کنگ لیئر نے آسوالڈ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، تو اس نے بے رخی سے جواب دیا اور بادشاہ کے بلانے پر نہ آیا۔ کینٹ نے اسے بتایا کہ لوگوں کے انداز میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ بادشاہ نے اپنے مسخرے فول کے بارے میں دریافت کیا، جس پر اسے بتایا گیا کہ جب سے کورڈیلیا فرانس گئی ہے وہ اداس ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ گورنرل سے کہو کہ اس سے ملے اور مسخرے کو بھی بلایا جائے۔ بادشاہ آسوالڈ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہے تو وہ روکھے جواب سے بادشاہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کینٹ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ بادشاہ کینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے انعام دیتا ہے۔ مسخرہ آ جاتا ہے، مگر اب اس کے مذاق میں بے حد طنز ہے اور ہر بات میں وہ بادشاہ کو احساس دلا رہا ہے کہ اس نے اپنی 2-4 لاکھ اور عیار بیٹیوں کو اپنی مملکت دے کر سخت غلطی کی ہے اور جلد ہی اسے اس غلط فیصلے کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس نے گورنرل کو بھی اپنے طنز کا نشانہ بنایا تو وہ بولی کہ صرف آپ کا یہ مسخرہ ہی نہیں بلکہ دوسرے ملازموں نے بھی میری ناک میں دم کر رکھا ہے، اور یہ لوگ ہر طرح سے کام بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ آلبنی بھی وہاں آ جاتا ہے جو ان تمام باتوں سے بے خبر ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بادشاہ کے ساتھ ان حرکات پر شرمندہ ہے۔ اپنی نافرمان بیٹی کی باتیں سن کر بادشاہ اسے بدعائی دیتا ہے، اور جلد ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آدھے یعنی 50 ملازم فارغ کر دیے گئے ہیں۔ وہ مزید بدعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس کی ایک اور بیٹی بھی ہے جو نیک اور محبت کرنے والی ہے، اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ بادشاہ، کینٹ اور ملازم جاتے ہیں۔ ایک طرف گورنرل نے خط اپنی بہن کے پاس بھیجا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو کہ اس نے کیا ہے، اور دوسری طرف بادشاہ نے بھی کینٹ کو خط دے کر اسی بیٹی ریگن کے پاس بھیجا ہے کہ وہ اپنے 100 ملازمین کے ساتھ اس کے پاس آ رہا ہے اور اس کا استقبال کیا جائے۔ ایڈمنڈ اپنے والد گلوسٹر کے قلعے میں اپنی سازشوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ ایڈگر کو وہاں سے بھیج کر خود کو زخمی کرتا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اس کے بھائی ایڈگر نے باپ کو قتل کرنے کی ترغیب دی اور میرے منع کرنے پر مجھے زخمی کر دیا۔ گلوسٹر غصے میں کہتا ہے کہ ہر جگہ اس کی تلاش جاری ہے، وہ بدماش میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ کارنوال اور ریگن آتے ہیں۔ جب انہیں ایڈگر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے سخت سزا دی جائے اور ایڈمنڈ کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی قلعہ کے باہر آسوالڈ اور کینٹ اپنے اپنے اکاؤں کے خط لے کر ایک ساتھ پہنچتے ہیں۔ کینٹ، جو کہ بادشاہ کا وفادار ہے، آسوالڈ کی موجودگی وہاں پسند نہیں کرتا اور اسے لڑائی شروع کر کے اسے مارتا ہے۔ آسوالڈ مدد کے لیے چیخنا شروع کرتا ہے۔ ایڈمنڈ، کارنوال، ریگن، گلوسٹر تمام لوگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ وہ جلد ہی معاملے کو جان جاتے ہیں اور کارنوال کے حکم پر کینٹ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کینٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بدماش ہے اور اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو بادشاہ سلامت کا قاصد ہوں، آپ کو تو ان کے ایک کتے سے بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ گلوسٹر درخواست کرتا ہے کہ بادشاہ کا قاصد ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے، مگر کارنوال انکار کر دیتا ہے۔ اور ریگن کہتی ہے کہ میری بہن جو کہ میرے پاس آنے والی ہے، اسے ضرور دیکھنا چاہیے کہ بادشاہ کے قاصد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا ہے۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو گلوسٹر کینٹ سے معافی مانگتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ کینٹ بادشاہ کے سامنے آگے آنے والے برے حالات کے بارے میں سوچتا ہوا سو جاتا ہے۔ ایڈگر اپنے بھائی کی سازش اور باپ گلوسٹر کے ڈر سے ایک جنگل میں موجود ہے۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنا نام تبدیل کر کے پور ٹام رکھ لیا ہے اور اپنا حلیہ ایک دیوانے اور پاگل کی طرح بنا لیا ہے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں، اور ایڈگر کے بجائے پاگل خیال کریں۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلوسٹر کے قلعے میں پہنچتا ہے تو بیڑیوں میں جکڑا کینٹ اس کا استقبال کرتا ہے۔ بادشاہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اس کی بیٹی اور اس کا شوہر اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں، جبکہ مسخرہ بار بار طنز کرتا ہے۔ بادشاہ ریگن اور کارنوال کو طلب کرتا ہے مگر وہ ملنے سے انکاری ہیں۔ گلوسٹر سخت شرمندہ ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کہا، مگر وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے، سفر زیادہ کیا ہے، لہذا ملاقات ممکن نہیں۔ بادشاہ سخت غصہ اور شرمندگی کی حالت میں ہے۔ ریگن اور کارنوال آتے ہیں، کینٹ کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ ریگن بادشاہ سے کہتی ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اسے چاہیے کہ واپس گونریل کے پاس جائے اور اسے معافی طلب کرے اور وہاں ہی رہے اور بے وقوف بنانے سے گریز کرے۔ بادشاہ اس کی باتوں سے غصے میں ہے، وہ یاد کراتا ہے کہ اس نے ہی آدھی سلطنت ریگن کو دی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس کے قاصد کو بیڑیاں پہنانے کی جرت کس نے کی تھی۔ گونریل وہاں پہنچ جاتی ہے، اسے دیکھ کر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا اسے اس کی سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہیں ہے کہ وہ دونوں بہنیں مل کر اس عمر میں اسے تنگ کر رہی ہیں۔ بادشاہ کے پھر پوچھنے پر کارنوال نے کہا کہ اس نے کینٹ کو بیڑیاں پہنائی ہیں اور اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ سزا تو بہت کم ہے۔ بادشاہ کے غصے میں آنے پر ریگن کہتی ہے کہ آپ کمزور ہیں اور اسی طرح آپ کا انداز بھی ہونا چاہیے، اب آپ میری بہن کے پاس لوٹ جائیں۔ ہاں، مگر اپنے آدھے ملازموں کو فارغ کرنے کے بعد۔ مہینے کے جتنے دن باقی ہیں وہ اس کے پاس گزاریں اور پھر میرے پاس واپس آئیں تاکہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک آپ کے لیے تیار کر سکوں۔ لیئر کی دماغی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ریگن کہتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ لیئر کے ساتھ ہی بدتمیزیاں کریں گے اور تختہ الٹنے کی کوشش بھی کریں گے، اس لیے 25 آدمی بادشاہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ بادشاہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے انہیں سب کچھ دے دیا تھا، مگر بیٹیوں نے جواب دیا کہ وہ تو اچھے وقت میں دیا گیا تھا۔ وہ گونریل سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ تم نے 50 ملازم رکھنے کا کہا ہے، جبکہ ریگر نے 25۔ اب وہ اپنی سوچ تبدیل کر چکی تھیں کہ اگر کنگ لیئر ان کے ساتھ رہنا چاہے تو ان کے ملازم ہی استعمال کرنے پڑیں گے اور لیئر کو اپنے تمام لوگ فارغ کرنے ہوں گے۔ اس کی دونوں بیٹیاں کنگ لیئر کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکاری ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بد دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ اسے رونا چاہیے مگر وہ روئے گا نہیں۔ بہت خراب حالت میں بادشاہ، کلوسٹر، کینٹ اور مسخرہ وہاں سے جاتے ہیں۔ سخت طوفان آ رہا ہے۔ کارنوال، ریگن اور گونریل آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس طوفان میں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے بوڑھا بادشاہ باہر گیا ہے اور اسے اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ گلوسٹر واپس آتا ہے، وہ پریشان ہے کہ بادشاہ بہت خراب حالت میں ہے اور طوفان میں گھوڑے میں بیٹھ کر نامعلوم جگہ پر جا رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ جانا چاہتا ہے اسے جانے دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ طوفان سے بچنے کے لیے وہ دروازے بند کر لیتے ہیں۔ لیئر کے ہمراہ صرف مسخرہ تھا اور وہ دو طوفانوں کے درمیان لڑ رہا تھا، ایک بادشاہ کے دماغ میں اس کی بیٹیوں کے غلط سلوک کا اور دوسرے سخت سردی اور بارش کا طوفان۔ کینٹ ایک آدمی کو اپنی انگوٹھی دے کر کورڈیلیا کے پاس بھیجتا ہے کہ اسے تمام حالات سے آگاہ کرے، اور خود لیئر کی تلاش میں روانہ ہوتا ہے اور جلد ہی انہیں تلاش کر لیتا ہے۔ گلوسٹر اپنے ناجائز بیٹے سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، مگر چند ایسی باتیں ہیں جن سے ان ناانصافیوں کا بدلہ ملنے کی توقع ہے، تو میں ان باتوں میں بادشاہ کے ساتھ ہوں گا۔ ایڈگر باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، مگر دل میں کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر ان سازشوں کے بارے میں ڈیوک کو مطلع کرے گا تاکہ ان کے اور قریب ہو سکے۔ طوفان شدید ہے اور کینٹ ایک غار کو دیکھ کر بادشاہ کو اس کے اندر پناہ لینے کا کہتا ہے۔ بادشاہ، جس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کے طوفان کی شدت باہر کے طوفان کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ اندر نہیں جائے گا۔
اے تیز ہواؤں اور زور سے چلو، شور مچاؤ، ہاں اپنے غصے کا بھرپور اظہار کرو۔ اے بارش، اے آندھی، اے طوفان، دل کھول کر برسو، اتنا برسو کہ سب کچھ اس میں ڈوب جائے۔ اے بجلیو چمکو، پوری طاقت سے زمین پر گرو اور مجھے ختم کر دو۔ اے بادلو، تمہاری گرج ایسی ہونی چاہیے کہ زمین ہل جائے۔ یہ انسان بہت خراب چیز ہے، تم سب مل کر زمین پر ایسے تباہی پھیلاؤ کہ انسان دوبارہ اس میں جنم نہ لے سکے، نہ لے سکے۔
وہ کینٹ اور مسخرے کو اندر جانے کا کہتا ہے۔ مسخرہ اندر داخل ہوتا ہے، مگر غار میں پہلے ہی ایڈگر، جو پور ٹام کے روپ میں پاگل بنا ہوا ہے، بیٹھا ہے۔ مسخرہ اسے دیکھ کر ڈر کر واپس بھاگتا ہے۔ بادشاہ بھی غار میں داخل ہوتا ہے اور ایڈگر کی خراب حالت دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا تم نے اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا جو انہوں نے تمہیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے؟ ٹام سمجھ نہ آنے والی عجیب باتیں کر کے انہیں اپنے پاگل ہونے کا یقین دلا دیتا ہے۔ گلوسٹر بھی ان کی مدد کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے حواس کھو رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس فلاسفر پاگل ٹام سے کچھ باتیں کرے گا۔ گلوسٹر کہتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹیوں نے اسے جان سے مار دینا چاہا، اور جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس سے کسی کی بھی ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ ایڈمنڈ نے کارنوال کو اپنے باپ گلوسٹر کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں کہ وہ ان کے خلاف سازش میں بادشاہ لیئر کے ساتھ ہے۔ کارنوال سخت غصے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ گلوسٹر کو تلاش کیا جائے تاکہ اسے سزا دی جا سکے، اور اب ایڈمنڈ کو گلوسٹر کا عہدہ فوری طور پر دیا جا رہا ہے۔ گلوسٹر اپنے قلعہ کے ساتھ واقع ایک فارم میں بادشاہ، کینٹ، مسخرے اور ایڈگر کو لے کر آیا، جسے وہ پہچان نہیں سکا تھا۔ یہ جگہ طوفان سے بچنے کے لیے بہتر تھی۔ کینٹ گلوسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور گلوسٹر ہر طرح کی مدد کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کارنوال، ریگن، گونریل، ایڈمنڈ اپنے ملازمین کے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں خبر ہو چکی ہے کہ فرانس کی فوجیں لیئر بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والی ہیں، اور گلوسٹر پوشیدہ طور پر ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ گلوسٹر کو تلاش کرنے اور اسے قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ گلوسٹر کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور کرسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ریگن اس کی داڑھی نوچتی ہے اور کہتی ہے، اتنی سفید داڑھی مگر سازشی۔ کارنوال اور ریگن اس سے فرانس سے متعلق خطوط کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کارنوال اس سے ایک آنکھ سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک ملازم اسے روکتا ہے کہ گلوسٹر پر اس طرح ظلم نہ کرے۔ اس کی اور کارنوال کے درمیان تلوار سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر ریگن پیچھے سے اسے تلوار مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ ملازم مرتے ہوئے گلوسٹر کو کہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ گلوسٹر کی دوسری آنکھ بھی نکال دی جاتی ہے، اور دونوں آنکھوں سے محروم تکلیف کی حالت میں جب وہ ایڈمنڈ کو پکارتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار تو ایڈمنڈ ہی ہے۔ تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایڈگر کے ساتھ کتنی زیادتی کر چکا ہے۔ کارنوال اپنے ملازم سے لڑائی کے دوران شدید زخمی ہو چکا ہے۔ ریگن ملازموں سے کہتی ہے کہ اندھے گلوسٹر کو باہر نکال دو تاکہ وہ ڈاور جا سکے، اور خود کارنوال کو سہارا دے کر باہر لے جاتی ہے۔ تمام ملازم ریگن اور کارنوال کی برائی اور گلوسٹر کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں۔ گلوسٹر دونوں آنکھوں سے محروم ہے اور ایک بڑی عمر کے ہمدرد کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہے اور موت کی آرزو کرتا ہے۔ آئی ہیو نو وے اینڈ دیئر فور وانٹ نو آئیز۔ اس کا بیٹا ایڈ کر اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی تکلیف میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ پور ٹام کے بھیس میں ایڈگر ہی گلوسٹر کی مدد کرتا ہے۔ گلوسٹر بہت تلخ ہو چکا ہے۔ وہ ایڈگر کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈوور کو جو راستہ جاتا ہے مجھے اس پر لے کر چلو اور ایک بلند چوٹی تک پہنچا دو۔ ایڈگر اسے کھلی جگہ پر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ آگے بہت گہری کھائی ہے، سمندر کی آواز آ رہی ہے۔ گلوسٹر اپنے طور پر اس بلند چٹان سے نیچے چھلانگ لگا کر اپنی تکلیفوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ایڈگر اب ایک دوسری آواز میں اسے کہتا ہے کہ تم نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی اور میں حیران ہوں کہ تم زندہ کیسے رہ گئے۔ اتنی بلندی سے نیچے گر کر زندہ رہنا تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی آسمانی مخلوق نے اسے بچایا ہے۔ دراصل وہ اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے اور اسے جینے کا حوصلہ دے رہا ہے۔ آلبنی کے محل میں گونریل نے ایڈمن سے کہا کہ اس کا شوہر بزدل ہو چکا ہے، اور فرانس کی فوج جو کہ لیئر کی مدد کے لیے حملہ آور ہو رہی ہے اس سے لڑنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ اس سے جنگ میں مدد کا کہتی ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ آلبنی اس کی حرکتوں اور باپ کے ساتھ برے سلوک پر سخت غصہ کر رہا ہے اور ان دونوں میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک ملازم آ کر بتاتا ہے کہ گلوسٹر کو بچاتے ہوئے ایک ملازم سے جو زخم کارنوال کو لگے تھے ان سے وہ مر گیا ہے۔ گلوسٹر کے ساتھ کیے گئے سلوک کا آلبنی کو اب معلوم ہوا ہے اور وہ اس بات پر بھی گورنرل سے سخت ناراض ہے۔ گورنرل کو اس بات کی فکر ہے کہ ایڈمنڈ اب اس کی بہن کے قریب ہے جو کہ بیوہ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایڈمنڈ سے تعلقات قائم کر سکتی ہے، جبکہ اس کا نیک دل شوہر گلوسٹر کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے جس نے ہر حال میں لیئر بادشاہ کی مدد کی۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ لیئر بادشاہ کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو خود سزا دے گا۔ ریگن بھی ایڈمنڈ کے عشق میں پاگل ہے اور اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنی بہن سے پہلے ایڈمنڈ سے شادی کر لے۔ وہ گلوسٹر کی موت کے لیے انعام مقرر کر دیتی ہے اور آسورلڈ کو ایڈمنڈ کے لیے خط دیتی ہے جس میں اپنی محبت کا یقین دلایا گیا ہے۔ ڈوور کے نزدیک فرانسیسی کیمپ میں کینٹ اور جنٹلمین باتیں کر رہے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ کو اہم کام کے سلسلے میں واپس فرانس جانا پڑا ہے مگر وہ اپنی فوج کو ایک مارشل کے حوالے کر گیا ہے۔ بادشاہ کے برے حالات کی خبر جب کورڈیلیا کو ملی تو اپنی بہنوں کے بھیانک رویے کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہوئی اور اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے۔ گلوسٹر، ایڈگر اور بادشاہ لیئر ایک ساتھ ہیں۔ آسوالڈ انہیں دیکھ لیتا ہے اور انعام کی رقم حاصل کرنے کے لیے گلوسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایڈگر اپنے باپ کو بچاتا ہے اور آسوالڈ کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے ریگن کا خط انہیں دیتا ہے کہ یہ ایڈمنڈ کو دے دیا جائے۔ ایڈگر یہ خط پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ خط آلبنی کو دوں گا تاکہ اسے اپنی بیوی کے ایڈمنڈ کے ساتھ عشق کا علم ہو جائے۔ کورڈیلیا نے اپنے باپ کو تلاش کر لیا ہے جو مکمل پاگل ہو چکا ہے، عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے اور پتوں کا تاج پہنے ہوئے ہے۔ وہ بہترین حکیموں سے بیمار بادشاہ کا علاج کروا رہی ہے۔ بادشاہ ہوش میں آ کر بھی مکمل ہوش میں نہیں ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ کورڈیلیا کینٹ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے انتہائی برے حالات میں بھی اس کے باپ کا ساتھ دیا اور اس سے کہتی ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر اور اسی روپ میں رہے۔ کورڈیلیا اپنے بادشاہ باپ کی صحت کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ موسیقی کی آواز سے جاگتا ہے اور سخت شرمندہ ہے کہ کورڈیلیا نے اس کے برے رویہ کے باوجود اس سے اچھا سلوک کیا مگر اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اور کورڈیلیا کو حق حاصل ہے کہ وہ بدلہ لے۔ مگر کورڈیلیا تو صرف محبت کرنا جانتی ہے اور اپنے باپ پر جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ ڈوور کے نزدیک ایڈمنڈ برٹش کیمپ میں ریگن، جینٹل مین اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آلبنی اس جنگی صورتحال میں ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ آسوالڈ چونکہ اب تک کارنریل کا خط لے کر نہیں پہنچا اس لیے ضرور کچھ ہوا ہے۔ ریگن اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں ایڈمنڈ اس کی بہن کارنریل کے ساتھ گہرے تعلقات قائم تو نہیں کر چکا۔ وہ ایڈمنڈ پر بہت مہربان ہو رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کا ہو اور گورنرل کو بھول جائے۔ آلبنی گورنرل کے ساتھ اندر آتا ہے۔ گورنرل کی سوچ میں بھی ایڈمنڈ ہے اور صرف افسوس ہے کہ وہ ریگن کے ساتھ ہے۔ آلبنی مشورہ دیتا ہے کہ صرف فرانس کی فوج سے جنگ کی جائے جبکہ کورڈیلیا اور بادشاہ لیئر کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے مگر اس کی بات نہیں مانی جاتی اور جنگ کی تیاری کی جاتی ہے۔ ریگن اپنی بہن گورنرل کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ ایڈمنڈ کے پاس اکیلی رہے۔ گورنرل اس کے ارادے سمجھ رہی ہے۔ ایڈگر ایک دوسرے روپ میں آلبنی کے پاس پہنچ چکا ہے اور اسے وہ خط دے چکا ہے جس میں ایڈمنڈ سے اظہار محبت ہے اور جو آسوالڈ نے مرتے ہوئے اسے دیا تھا۔ ایڈمنڈ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ وہ ان دونوں بہنوں کو بیوقوف بنا رہا ہے جو ایک ساتھ مجھ سے محبت اور ایک دوسرے سے حسد کر رہی ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کس کو اپنا ساتھی بنائے، ایک بہن کو یا دوسری بہن کو، دونوں بہنوں کو یا پھر دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ جنگ میں کورڈیلیا اور بادشاہ لیئر کو قتل کر دے گا۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور کورڈیلیا کی فوج کو شکست ہوتی ہے۔ لیئر اور کورڈیلیا اب ایڈمنڈ کے قیدی ہیں۔ کنگ لیئر کی خواہش ہے کہ اسے اور کورڈیلیا کو جیل میں اکٹھے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ جیل میں بند پرندوں کی طرح گائیں، ہنسیں اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو قربانیاں کورڈیلیا نے دی ہیں اس کی مثال تمام دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ ان کے جانے کے بعد ایڈمنڈ ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے کورڈیلیا کو فوری طور پر مار دیا جائے۔ آلبنی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کورڈیلیا اور لیئر کو اس کے حوالے کیا جائے۔ وہ ایڈمنڈ کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ ایڈمنڈ چاہتا ہے کہ کچھ وقت مل جائے تاکہ کورڈیلیا کے لیے اس کے دیے گئے احکامات پر عمل ہو جائے۔ ریگن اب ایڈمنڈ کا ساتھ دے رہی ہے کہ وہ آلبنی کے برابر ہے، اور گونریل کو اس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ وہ ایڈمنڈ کے دل میں اس طرح طرفداری سے اپنی جگہ بنائے۔ ریگن کو اپنی صحت خراب لگتی ہے اور وہ وہاں سے جانے سے پہلے اپنی افواج اور اپنے آپ کو ایڈمنڈ کے حوالے کرتی ہے اور خواہش ظاہر کرتی ہے کہ اس کی اور ایڈمنڈ کی منگنی کا اعلان کیا جائے۔ آلبنی اعلان کرتا ہے کہ وہ ایڈمنڈ کو سازشوں میں شریک ہونے کے جرم میں گرفتار کر رہا ہے۔ ایڈمنڈ اور آلبنی میں لڑائی شروع ہو رہی ہے اور ریگن کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ دراصل اسے اس کی بہن گونریل زہر دے چکی ہے تاکہ وہ ایڈمنڈ کو حاصل کر سکے۔ ایڈگر بھیس بدلے وہاں آتا ہے۔ وہ ایڈمنڈ پر سازشوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے لڑائی کرتا ہے اور ایڈمنڈ کو زخمی کر دیتا ہے۔ آلبنی اسے منع کرتا ہے کہ وہ ایڈمنڈ کو قتل نہ کرے تاکہ اس پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ وہ گونریل کو وہ خط دکھاتا ہے جو اس نے ایڈمنڈ کو لکھا۔ گونریل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایڈمنڈ کے اصرار پر ایڈگر بتا دیتا ہے کہ وہ ایڈگر ہے جس کے خلاف سازشیں کی گئی مگر قدرت نے اسے فتح یاب کیا۔ آلبنی ایڈگر کو دیکھ کر بہت خوش ہے اور اس نے یقین دلایا کہ گلوسٹر اور بادشاہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ایڈگر نے بتایا کہ بھیس بدل کر وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا مگر جنگ کے وقت اس نے اپنے بارے میں بتا دیا، جس پر خوشی اور غم کی شدت کے دوران گلوسٹر مجھ سے جدا ہوا یعنی مر گیا۔ ایڈمنڈ ان حالات کو سن کر بے حد حیران اور پریشان تھا۔ مزید یہ بتایا گیا کہ کینٹ نے بھی گلوسٹر کے مرنے پر افسوس کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے بادشاہ کا کن کن حالات میں ساتھ دیا۔ ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ گونریل نے ایک خنجر سے خودکشی کر لی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو زہر دیا تھا جو کہ زہر سے مر چکی ہے۔ کینٹ نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ لیئر اور کورڈیلیا سے اس کی ملاقات کروائی جائے۔ گونریل اور ریگن کے مردہ جسم وہاں لائے گئے۔ ایڈمنڈ کی خواہش تھی کہ وہ کچھ نیک کام کر جائے، چنانچہ اس نے کہا کہ اس نے جو حکم دیا ہے یعنی کورڈیلیا کو اس طرح قتل کیا جائے کہ محسوس ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کے عمل درآمد ہونے سے پہلے جلد از جلد کورڈیلیا تک پہنچا جائے۔ لیئر وہاں آ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں مردہ کورڈیلیا کا جسم ہے۔ کینٹ حیران اور تکلیف میں ہے کہ کیا یہی انصاف ہے۔ لیئر یقین نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی پیاری کورڈیلیا مر چکی ہے۔ وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ جس سپاہی نے اسے پھانسی دی، لیئر اسے اپنی تلوار سے قتل کر چکا ہے۔ وہ کینٹ کو پہچان چکا ہے کہ اب تک وہی اس کے ساتھ رہا، مگر اب اس سے ناراض نہیں بلکہ اس کا شکر گزار ہے۔ جب لیئر کو بتایا گیا کہ اس کی دونوں ظالم بیٹیاں مر چکی ہیں تو اسے اس بات میں شک ہے۔ ایڈمنڈ کے مرنے کی خبر آ چکی ہے۔ آلبنی کی خواہش ہے کہ لیئر دوبارہ بادشاہت کو سنبھالے اور اس کے بعد کینٹ اور ایڈگر اس کے نائب بنے۔ بادشاہ کورڈیلیا کا مردہ جسم دیکھ کر بہت تکلیف میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، ایک کتے، گھوڑے اور چوہے میں تو زندگی ہے جبکہ میری پیاری کورڈیلیا زندہ نہیں۔ وہ بھی غم کی شدت سے مر جاتا ہے۔ کینٹ، ایڈگر اور آلبنی بادشاہ کی موت پر سخت افسردہ ہیں۔ آلبنی ایک مرتبہ پھر کینٹ اور ایڈگر کو کہتا ہے کہ وہ مملکت کو چلائیں۔ کینٹ جواب دیتا ہے کہ وہ جلد ہی مر کر اپنے بادشاہ لیئر سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے جو کہ اسے بلا رہا ہے۔ اور آلبنی کے الفاظ کے ساتھ اس عظیم ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ کنگ لیئر، پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com